بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی ذاتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے، آگے دین میں کوئی جبر نہیں. عزیزان گرامی، کل ہمارے آپ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی تھی کہ دین اور شریعت کے عنوان پر پوری مجلس تمام ہو گئی کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. کل میں نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی. دین وہ ہے جو حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ تک ایک ہی رہا، البتہ شریعت میں اللہ نے ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی. میں جو کل پڑھنا چاہتا تھا اور نہ پڑھ سکا، اور اسی موضوع کے اوپر پوری مجلس تمام ہو گئی، آج اس کی وضاحت کر کے آگے بیان کو بڑھاؤں. کہ کبھی کبھی لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ہی نے دین بھی بھیجا اور شریعت بھی، تو تبدیلی کیوں؟ تو یہ تبدیلی نہ شریعت کی تبدیلی تھی نہ اللہ نے تبدیلی کی، تبدیلی ہمارے اندر تھی. ہم بدل رہے تھے اس لیے شریعتیں بدلیں. اب میں آپ کو ایک ایسی مثال دے دوں جو اس گھر میں، اس مجلس میں ہر ایک کے گھر کی مثال ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غذا اور دی جاتی ہے، جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی غذا اور ہوتی ہے، جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اس کی غذا اور ہوتی ہے، جب 2-3 برس کا ہوتا ہے تو غذا اور ہوتی ہے، پھر بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر ایک غذا پر لگ جاتا ہے، پھر وہی ہمیشہ زندگی بھر کھاتا رہتا ہے. عزیزان گرامی، یہی مسئلہ شریعت کا ہے کہ جب انسانیت بچہ تھی تو اور شریعت تھی، جب ذرا بڑی ہوئی تو اور شریعت ہوئی، جب اور بڑی ہوئی تو اور شریعت ہوئی، جب سرور کائنات تک آتے آتے انسانیت جوان ہو گئی تو اب ایک ہی شریعت پر لگا دیا گیا کہ اب تمہیں قیامت تک یہی شریعت بدلی. تو شریعت بدلی، دین نہیں بدلا. شریعت بدلی، دین نہیں بدلا. محترم حضرات، حضرت آدم کا تذکرہ کیا میں نے، جناب آدم کے بعد جناب نوح آئے، اور جناب نوح نے آنے کے بعد اللہ کا پیغام پہنچایا. قرآن مجید میں واقعات تفصیل سے لکھے ہیں کہ ظالموں نے، کافروں نے، دشمنان خدا نے حضرت نوح کو جھٹلایا، ان کی انسلٹ کی، ان کی شان میں گستاخیاں کی. حدیثوں میں ہے کہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ جس میں اقدس لہو لہان ہو جاتا تھا اور پتھروں میں چھپ جاتے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین کی تبلیغ کرتے رہے, اور اللہ نے ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جب تک نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کر لی. جب تک نبی نے ان کے لیے بد دعا نہیں کر لی اس وقت تک اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا. یہ بھی ذہن عالی میں رہے کہ ہم اپنے نبی کو جو سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں یہ کیوں؟ نبی کا کام کیا ہے؟ دیکھیے رئیس کئی سب سے بڑے رئیس ہیں, تو سب سے بڑے رئیس ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنی دولت اور رئیسوں کے پاس ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہے, جبھی تو یہ جملہ کہا جائے گا کہ سب سے بڑے رئیس ہیں, یہ سب سے بڑے عالم ہیں. تو سب سے بڑے عالم ہے کیا مطلب؟ جتنا علم اور عالموں کے پاس ہے ان کے پاس اس سے زیادہ علم ہے, لہذا یہ سب سے بڑے عالم ہیں. تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا. نبی کا کام ہے ہدایت کرنا, یعنی جتنی ہدایت کی طاقتیں اور پیغمبروں میں ہیں ان میں ان سے زیادہ ہے. بھائی ہے نا, سامنے کی بات ہے, تبھی یہ سب سے بڑے نبی ہیں. تو ہم جو اپنے نبی کو سب سے بڑا نبی مانتے ہیں, تو راز آپ کو میں بتا دوں بچوں کو تاکہ دل پر ہمیشہ اطمینان رہے. پانچ نبی سب سے بڑے مانے گئے ہیں اور ان میں ہمارے حضور ان میں بڑے ہیں. حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, چار یہ اور پانچویں سرکار دو عالم. یہ پانچ نبی جو ہیں یہ سب سے بڑے نبی. اب ان چار سے زیادہ اگر قوت ہدایت ان میں ہے تو یہ سب سے بڑے نبی ہیں. ہے بات کہ نہیں؟ اب سنیے گا, نوح نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے بد دعا کی, ابراہیم نے اپنے لیے دعا کی, موسیٰ نے بد دعا کی, عیسیٰ نے دعا کی, محمد نے نہ بد دعا کی نہ دعا کی. تکلیفیں اٹھاتے رہے, زحمتیں اٹھاتے رہے, نہ دعا کی نہ بد دعا کی. اب محمد کے بعد اگر شان محمد دیکھنا ہے تو کربلا میں حسین کو دیکھیے, نہ دشمن کے لیے بد دعا کی نہ اپنے لیے. تو آخر میں جب جناب نوح نے بد دعا کی, قرآن مجید میں بد دعا کا ذکر بھی ہے, تو حکم ہوا کہ بس نیل فل کب آئی نا وہی نا, اے نوح کشتی بناؤ, ہمارے سامنے بناؤ, ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. قرآن مجید پڑھیے آپ, وسمیل فل کا بیاہ یو نینا وہ نا, کشتی بناؤ نو ہمارے سامنے بناؤ, ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. اے اللہ اتنا بڑا نبی, بولو لازم یہ کشتی بنانا نہیں جانتا ہے جو تیرے سامنے بنائے, تیری وحی تیرے بنائے, تو ہم آپ بنا لیتے ہیں. کیا نبی نہیں بنانا جانتا جو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے بناؤ اور میری وحی کے ذریعے بناؤ؟ تو ممکن ہے جواب آئے تو سمجھتا کیا یہ معمولی کشتی نہیں ہے, یہ کشتی نجات ہے. جب بنے گی تو وہی سے بنے گی. تو اگر نبی نوح وہی سے کشتی بناتے ہیں تو کیا حضور اگر اپنی اولاد کی کشتی بنائیں گے تو بغیر وہی کے بنائیں گے؟ سرور کائنات کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے. سلامات بھیجتے ہیں محمد. میرے مثال نوح کی کشتی کی ہے, میرے اہل بیت کی مثال. من رکھے وہاں نجا, من تخلف عنہا غرق ہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے, جو اس کشتی میں آ گیا وہ نجات پا گیا, اور جو اس کشتی سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا, بہہ گیا. نوح نے کشتی بنائی اور جب بن کے تیار ہوئی اور پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے پانی گرنا شروع ہوا تو نوح نے اہل ایمان سے کہا کہ آؤ ارکبو بسم اللہ مجریھا و مرساھا, آ جاؤ میری کشتی پر, خدا کے حکم سے چلے گی, خدا کے حکم سے رکے گی. معلومہ نوح کی کشتی نہ کسی موٹر سے چلتی ہے, نہ انجن سے چلتی ہے, نہ ہوا سے چلتی ہے, نہ ستاروں سے چلتی ہے, وہی سے چلتی ہے, وہی سے رکتی ہے. تو رسول نے جو اپنے دل کے ٹکڑوں کی کشتی بنائی وہ بھی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے.
کیا کہہ رہے ہیں؟
لوگ آنے لگے, بیٹھنے لگے, اہل ایمان سوار ہو گئے. نوح کے بہت سے بیٹوں میں ایک بیٹا کافر تھا. آدم کا بھی ایک بیٹا بہکا تھا, میں پرسوں سنا چکا. نوح کا بھی ایک بیٹا بہکا ہوا تھا, وہ کشتی پر نہیں آیا. قرآن نے جو ہم کو یہ قصے سنائے ہیں یہ اسی لیے سنائے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں, شاید اسی خطرے کے تحت لوگوں نے تیز پڑھنا شروع کیا. محمد کشتی آیا ہو. لوگ آنے لگے, لڑکا نہیں آیا. لڑکا سامنے ایک پہاڑ تھا اس پر چڑھنے لگا. تو نوح نے آواز دی کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دیکھیے یہ سب قرآن ہے, میں جتنی بھی ریفرنس دے رہا ہوں اپنی مجلسوں میں سب قرآن سے دے رہا ہوں. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا, اے بیٹا ہمارے ساتھ آ جا, کافروں میں سے نہ قرار پا. معلوم ہے جو کشتی کو چھوڑے مگر جو کشتی کو چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ, یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو کشتی کو چھوڑتا ہے وہ دوسری چیزوں میں پناہ ڈھونڈتا ہے, تو اس کا جواب بھی قرآن میں ریکارڈ ہے. وہ کہتا ہے ساویلا جبل یاسمونی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. کشتی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جا, سمونی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا کہ مجھے پانی سے بچا لے گا. جناب نوح نے کہا بیٹا آج کوئی چیز بچائے گی نہیں, قرآن میں ہے کہ جناب نوح نے جواب دیا کہ آج کوئی شے بچائے گی نہیں, پہاڑ پر نازا نہ ہو یہ پہاڑ بھی ڈوب جائے گا. اور اس کے بعد قرآن نے چیپٹر کلوز کیا, فحال بینہم الموج مکان من المرقین, موج حائل ہو گئی, موجیں اٹھ رہی تھی, موج حائل ہو گئی, کان من المرقین, ڈوبنے والوں میں قرار پایا ہو. مگر خدا کی قسم کشتی کے دشمن بھی کیا پکے ہیں, ڈوب جائیں گے آئیں گے نہیں. اب یہ جو سرکار دو عالم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی ہے, من رکھے وہاں نہ جا, جو ان سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا, ومن تخلف عنہ غرق وہوا, اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ غرق ہوا ہلاک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو رسول نے کشتی بنائی کیوں؟ اگر کوئی خطرہ تھا نہیں تو کشتی بنی کیوں؟ کشتی بنتی ہے بچانے کے لیے سیلاب سے, طوفان سے, پانی سے, یا گزرنے کے لیے. بمبئی میں بنتی ہے کشتی جہاز اس لیے کہ سمندر ہے جی. اب آپ کہیے لکھنؤ میں کتنے جہاز بنتے ہیں, لکھنؤ میں کون سا سمندر ہے جو جہاز بنے گا, چھوٹا سا ایک دریا ہے گومتی نام کا, وہ بھی چھوٹا ہے, بڑا نہیں رہتا, چھوٹا دریا ہے گومتی, تو وہاں کون سا جہاز چلے گا بھائی؟ تو جہاں جس شے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ شے ہوتی ہے. آپ یہ دہلی میں کئی جہاز کھڑے ہیں پانی کے, ہمارے دہلی میں پانی کے جہاز کا کیا کام ہے؟ جمنا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں, جہاز بمبئی میں ہے, کلکتے میں ہے, مدراس میں ہے, ایسے ٹھکانوں ہے, یعنی ممبئی ہے بھیا منہ سے بمبئی نکل جاتا ہے سمجھے. ہاں ارے اب بچپن کی پڑی ہوئی عادت, جب سے پیدا ہوئے جب سے بمبئی کا, اب آپ کہتے ہیں بمبئی گئی ہے, نہیں نکلتا منہ سے, وہی منہ سے نکل جاتا ہے. یہ پرانی پڑی ہوئی عادتیں بہت بری ہوتی ہیں. سلوات بھیجتے ہیں محمد, تو جہاں جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں وہ چیز ہوتی بھی نہیں. تو سرکار نے جو کشتی بنائی ہے, کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی, کوئی ضرورت محسوس کی جبھی تو بنائی, ورنہ کیوں بناتے؟ اور بچائے گا کون؟ کشتی ہے کاہے کی؟ کشتی ہے رسول کے اہل بیت کی, کہ اگر بچائیں گے تو میرے اہل بیت بچائیں گے, میرے اہل بیت بچائیں گے. اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں کون ہے؟ یہ تو پتا لگے نا. اہل بیت کوئی پیرا پر ناؤن تو ہے نہیں جو ہم سمجھ لیں گے یہ صاحب ان کا نام اہل بیت ہے. اہل بیت کون لوگ اہل بیت میں ہیں؟ کہاں آؤ ہم دکھائی دیتے ہیں, گھر میں بھی باہر بھی. گھر میں کسان میں بلا کے دکھائیں گے, باہر مباحلے میں لے جا کے دکھائیں گے. جو کسان میں بلائے گئے وہی مباحلے میں لے جائے گئے. اور رسول نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت, یہ ہیں میرے اہل بیت. کب آنکھیں کھلے گی عالم اسلام کی؟ اہل بیت میں کون تھا؟ فاطمہ, علی, حسن, حسین. چودہ سو برس ہو گئے, نہ ایک اعتراض فاطمہ پہ ہے, نہ ایک علی پہ ہے, نہ ایک حسن پہ ہے, نہ ایک حسین پہ ہے. اب یہ سوچئے کہ وہ کیسے تھے جو ان کی زندگی میں ان کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلمان کی. یہ اہل بیت. اب کشتی کو چلتے دیکھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جب یزیدیت کا طوفان اٹھا اور دولت نے, اقتدار نے, مال نے, زر نے, جان کی خواہش نے, زندگی کی آرزو نے ڈبونا شروع کیا اور کشتی اہل بیت مدینے سے چلی, مدینہ, مکہ, کربلا, کوفہ, شام, ریٹرن مدینہ, یہ کشتی کا روٹ تھا. تو کون بچا؟ اب اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو محشر میں بھی سمجھ میں نہ آئے گا. عالم بھی ڈوبے, حاجی بھی ڈوبے, حافظ بھی ڈوبے, قاری بھی ڈوبے, گھٹے والے بھی ڈوبے, تسبیح والے بھی ڈوبے, امامے والے بھی ڈوبے, نہیں ڈوبی تو کشتی اہل بیت نہیں ڈوبی. صلوات بھیجے محمد.
یا
عزیزان گرامی، یہ حق و باطل کی کشمکش ہوئی، اور جتنے کافر تھے، برے تھے، خراب تھے، سب کے سب ڈوب گئے. لیکن باطل نے پھر سر اٹھایا، اور جناب ابراہیم کا زمانہ آتے آتے باطل پھر طاقتور ہو گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نمرود تخت اقتدار پر ہے، اور ابراہیم کے ہاتھ پیروں میں رسیاں باندھ کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو حق و باطل کی کشمکش اور رشد و غی کا تصادم اور نیکی و بدی کی لڑائی دکھا رہا ہوں، اور یہ مذہب کا پرانا ریکارڈ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. نمرود تخت اقتدار پہ آ گیا، اور ابراہیم جیسا نبی ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے آگ کے حوالے کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اور وہ زندہ رہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کا ایک امتحان ہوا، اور وہ امتحان اتنا زبردست ہوا کہ تاریخ عالم و آدم میں ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اس امتحان سے گزرے. اور آج جس واقعے کی یاد منانے کے لیے آپ جمع ہیں، اس واقعے کی تمہید حضرت ابراہیم کا امتحان ہے. یہ محرم اور یہ عزاداری اور یہ مجلسیں جو ہر سال اسی شان سے ہوتی ہیں، اور جس میں اسلام کا احیاء ہوتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی داغویل اس وقت پڑی جب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اٹھ کے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے لال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اس میں، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں، میں نے خواب میں دیکھا میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں، اور میں نے ذبح کر دیا، کیا ہوگا انجام؟ اب بتائیے، پولیس آئے گی، پکڑ کے لے جائے گی، قتل کا کیس چلے گا، پھانسی ہوگی یا جو بھی ہو. اب میں نے کہا میں تو بے خطا ہوں، میں نے تو وہ کام کیا جو ابراہیم نے کیا تھا. تو ان کا ہوا ابراہیم کی تمہاری برابری، کہا تم کہاں ابراہیم. تو جب ہمارا خواب ابراہیم جیسا نہیں ہو سکتا، تو ہماری ذات محمد جیسی کیسے ہو گئے؟ ارے ہم محمد جیسے ہو جائیں گے؟ خواب تو ہمارا ابراہیم کا جیسا ہے نہیں، ذات محمد عربی جیسی ہو جائے گی. ان کا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ نبی تھے، جناب اسماعیل بھی نبی تھے، معصوم تھے. ان کا جواب قرآن میں ریکارڈ ہے، کہتے ہیں یا واطف الما تو عمر، بابا جو حکم آئے بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ٹھہریے یہاں، ایک ایک جملہ غور سے سنیے، آگے تیز نہ بڑھیے. شہادت دھوکے میں نہیں ہوتی، شہادت جان بوجھ کے ہوتی ہے. دشمنان حسین کہتے ہیں کہ جب حسین کو معلوم تھا کربلا میں جان جائے گی تو کیوں گئے، جب معلوم تھا کہ بچے ذبح ہو جائیں گے تو کیوں لے گئے، جب معلوم تھا گلا کٹے گا تو کیوں آئے. جن کو جان پیاری ہو وہ اسرار شہادت کیا جانے. ابراہیم اسماعیل سے کیوں کہہ رہے ہیں، شہادت جان بوجھ کے ہوتی ہے، دھوکے میں نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی جاتی ہے. ابراہیم نے کہا جو حکم آئے بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں آج تک حج جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، اور حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مرکزی جگہ پر بھی ہوتی ہے اور ساری دنیا میں بھی اس کی یاد منائی جاتی ہے. یعنی مکے میں تو طواف ہوتا ہے، منیٰ میں قربانی ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں قربانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ اس کی یاد تازہ رہے. ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر قصبے میں یاد حج ہوتی ہے. اسلام کے واقعات میں یہ اکیلا واقعہ ہے جس کی یاد منائی جاتی ہے. دیکھیے آپ غور کیجئے گا، بات آپ کے سامنے کی ہے، خالی میں متوجہ کرتا ہوں. حضرت آدم اور شیطان والا واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، مگر ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ایک دن آدم کا پتلا بنا کے سجدہ کر لینا. جناب نوح کا واقعہ جو میں نے ابھی پڑھا، تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ ہے، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ایک دن دو چار آدمی کشتیاں بٹھا کے کسی چھوٹی سی نہر میں کہیں چل لینا یاد نوح میں. جناب موسیٰ کا دریا سے گزرنا بھی بڑا واقعہ ہے، مگر ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ کی یاد میں دریا پار ہو جانا ذرا سارے چھوٹی سی نہر ہو، گھٹنوں گھٹنوں پانی ہو، ادھر سے ادھر نکل جانا. جناب عیسیٰ کے لیے سولی کا واقعہ بھی وہ نہیں ہوئی، وہ الگ بات ہے، مگر آئی تو کہ میں ایک سولی کھڑی کر کے اس کے قریب کھڑے ہو جانا عیسیٰ کی یاد میں. کسی واقعے کی یاد نہیں منوائی گئی ہم سے، لیکن اس واقعے کی یاد منوائی گئی. معلومات سارے واقعات میں واقعہ قربانی وہ واقعہ ہے جس کی یاد منائی جاتی ہے. اب میں علماء اسلام سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، تھوڑا غور کیجئے، اگر ناتمام قربانی کی یاد واجب ہے تو تمام کی بدعت کیسے ہے؟ دنیا گول ہے، لہذا سال بھی گول ہوتا ہے، بارہواں مہینہ پہلے مہینے سے مل جاتا ہے. بارہواں مہینہ پہلے مہینے سے مل جاتا ہے، بارہویں مہینے کی دسویں تاریخ نا تمام قربانی کی یاد. پہلے مہینے کی دسویں تاریخ تمام قربانی کی یاد. کہا بابا جو حکم آئے بجا لائیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا. پہچانیے کیا ہے معاملہ میرے دوستو، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. آپ نے اللہ کی جو تعریف پڑھی ہے اور قرآن کھول کے دیکھیے، آپ پہلی آیت جو ہے قرآن کی سب سے پہلے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو ہے نا سب سے پہلے، یہی تو قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اللہ کی پہلی تصویر کیا بنی دماغ میں؟ کہ وہ رحمان و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. ہے بات کہ نہیں؟ کیا مزاج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ آپ بوڑھے باپ سے کہیں کہ اپنے جوان بیٹے کو خود ذبح کرو؟ ہم مسلمان ہیں، دین ہے آپ کا، آپ اچھی بری سب آپ کے لیے اچھی ہے، وہ بات الگ ہے. مگر سوچئے، امپارشل ہو کے سوچئے، امپارشل ہو کے سوچئے آپ کہ اگر کوئی ایسا بادشاہ آپ کے سامنے لایا جائے جس کے لیے کہا جائے کہ یہ بڈھے باپوں سے جوان بیٹوں کو ذبح کرواتا ہے، تو آپ کا اس کے لیے کیا امپریشن ہوگا بتائیے؟ دیکھیے میں اپنا ہی دماغ نہیں تھکاتا ہوں، آپ کا بھی دماغ تھکاتا ہوں. ہاں کیا امپریشن ہوگا؟ ارے بڑا سالم آدمی ہے. یا اللہ رحمان و رحیم، اور اپنے دوست کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. یہ بیٹا نہیں دبا ہو رہا ہے، معاملہ سمجھیے کیا ہے، یہ محبت تل رہی ہے اور یہ امتحان ہے. کون سا امتحان؟ امتحان اتنے اتنے سے بچے بھی دیتے ہیں، امتحان ہائر سیکنڈری کا بھی ہوتا ہے، امتحان ڈگری کا بھی ہوتا ہے، امتحان پوسٹ گریجویٹ کا بھی ہوتا ہے، امتحان سول سروسز کے بھی ہوتے ہیں. امتحانوں کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے، سب امتحان ایک اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوتے. جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اتنا امتحان کی سختی بڑھتی جاتی ہے. ابراہیم امامت کے امتحان میں بیٹھے ہیں، ابراہیم امامت کے امتحان میں اپیئر ہو رہے ہیں. کہا جوان بیٹے کا گلا کاٹو اپنے ہاتھ سے، ہم دیکھیں کہ ہم پیارے کہ بیٹا پیارا. ابراہیم نے پٹی باندھی آنکھوں پر، لڑکے کو لٹایا مینا میں، چھری چلا دی، چھری سے گلے کی رگیں کٹتی محسوس ہوئی، چھری پھینکی کٹی کھولی, دیکھا لڑکا سامنے کھڑا ہے رونے لگے, معبود کیا بات ہے, کیا میرے اندر کوئی کمی رہ گئی, کچھ نیت میں خرابی تھی؟ کہ نہیں ابراہیم, لقد صدقت رویا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, ہماری مصلحت بدل گئی, اب تمہارا بیٹا دبا نہیں ہوگا, اب ذبح عظیم ہوگا. سنیے گا, توجہ چاہتا ہوں دیدانے کے نام, تاکہ بچے بچے کی سمجھ میں بات آ جائے. اللہ کو اسماعیل کی جان نہیں چاہیے تھی, ابراہیم کا امتحان مقصود تھا. جب انہوں نے چھری چلا دی تو وہ امتحان میں پاس ہو گئے. بس اب تمہارا بیٹا تمہیں مبارک. اب آئیے ایک مثال سنیے تاکہ ہر بچے کی سمجھ میں آئے. امتحان میں جو کوشچن آتا ہے وہ ایکچوئل نہیں ہوتا ہے, نالج ٹیسٹ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک لڑکا کامرس پڑھ رہا ہے, اس کو ایک بہت بڑی فرم کی بیلنس شیٹ بنانے کو دی جاتی ہے, اتنا یہ ہے اتنا وہ ہے اتنا لون ہے اتنا یوں ہے اتنا یوں ہے, سب بنا کے دیجیے آپ. اصلیت میں نہ کوئی فرم ہے, نہ کوئی لون ہے, نہ کچھ شیئر ہولڈرز ہیں, نہ گورنمنٹ کا لون ہے, کچھ ہے وہ نہیں. کوشچن بنایا گیا ہے, ایگزامنر نے بنایا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ نہیں. جانتا ہے کہ نہیں, اس معاملے کو سمجھے ہوئے ہے, بیلنس شیٹ بنانا سیکھی ہے اس نے, یہاں پڑھ رہا تھا یا نہیں ٹھیک سے سیکھی ہے. لڑکے نے پوری صحیح صحیح بیلنس شیٹ بنا کے دے دی, ایگزامنر نے اسے پاس کر دیا, یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی. یہ اس لیے ٹیسٹ کیا گیا کہ پاس کر کے جب ایکچوئل لائف میں آئے گا, کہیں سروس کرے گا, بیلنس شیٹ بنانے آئے گی سامنے, تو بنا پائے گا کہ نہیں بنا پائے گا. اب سمجھے آپ, یہ امتحان امامت تھا, ابراہیم کا امتحان ہوا, حسین نے عمل کر کے دکھایا. عزیزان گرامی, ابراہیم نے قربانی دی اور ایسی قربانی دی کہ آج تک اس کی یاد منائی جاتی. لے کے چلے اسماعیل کو اور چار کیریکٹر ہیں حج میں, تین قابل تعریف کیریکٹر, ایک قابل مذمت کیریکٹر, ابراہیم, اسماعیل, حاجرہ, یہ تین قابل تعریف کیریکٹر ہیں. ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم پر نماز ہے، حاجرہ کی یاد میں صحیح ہے، اسماعیل کی یاد میں قربانی ہے، لیکن یہ سب مکمل نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے مجمع میں سینکڑوں حاجی بیٹھے ہوں گے، جب تک شیطان نہ مار لیجیے، معلوم ہے یاد قربانی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک قربانی کے مخالف سے نفرت کا اظہار نہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، لاکھ حسین حسین کیجئے جب تک قاتل سے اظہار نفرت نہ ہو۔ محرم ابراہیم اور اسماعیل کی یاد اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی حاجرہ کی جب تک دشمن سے اظہار نفرت نہ ہو۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کے چلے گلا کاٹنے، سب سے زیادہ اضطراب ابلیس کو تھا کہ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو میرے مشن کو دھکا لگے گا۔ وہ گھبرایا وہ آیا ابراہیم کے پاس، حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہاں میں خدا ہوا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کہا کیسی بات ہے، آپ اپنے جوان بیٹے کو کانٹے ڈال رہے ہیں ہیں خواب کے اوپر بھروسہ کر کے؟ ارے خواب پر بھروسہ کر کے آپ جوان بیٹا اپنا سبا کیے جا رہے ہیں؟ ہوش میں آئیے، انہوں نے گھور کے دیکھا، کہنے لگے اچھا آپ ہیں، آپ ہیں، لے کے پتھر مارے گا جلد پہچان گیا میں تجھے، شیطان ہے، دور ہو یہاں سے، بھاگا وہاں سے۔ گھوم کے دوسری طرف سے اسماعیل کے پاس آیا، کمیا صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا خلیل اللہ لیے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں۔ کہا معلوم ہے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ کہاں معلوم۔ کہا میاں صاحبزادے ہوش کے ناخون لیجئے، ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے جوان جہان ہے؟ یہ بڑے میاں کا دماغ اب قابو میں نہیں ہے، یہ جا گلا کاٹ دیں گے آپ کا، چھوڑیے میرے ساتھ چلیے واپس۔ وہ تھے تو کم سن مگر نبی تھے۔ اچھا تم مارے پتھر۔ کہ ابراہیم کیسے پہچانا اسماعیل؟ کہا دیکھتے نہیں ہو دماغ نبی پر شبہ کر رہا ہے؟ جب یہاں کامیابی نہ ملی تو بھاگا ہوا آیا حاجرہ کے پاس, وہ گھر میں بیٹھی تھی, آواز دی دروازے کے پیچھے آئی, کون ہے کیا ہے؟ کہا آپ کا لڑکا کہاں گیا ہے؟ کہا خلیل اللہ کے ساتھ گیا ہے. کہاں لے گئے ہیں؟ کہا دوست کیا لے گئے ہیں. کہا دوست دوست کیا نہیں لے گئے ہیں, گلا کاٹنے لے گئے ہیں, وہاں جا کے ذبح کریں گے اسے. ایسے میں خیر ہے, ابھی پہنچے نہیں ہیں, جلدی چلیے میرے ساتھ لے کے آ جائیے اپنے لڑکے کو, ورنہ وہ کاٹ ڈالیں گے گلا اس کا. بس جیسے ہی کہا جلدی چلیے میرے ساتھ لے کے آ جائیے, بس انہوں نے پتھر مارے, کہا چل بھاگ. میں سمجھ گئی تو شیطان ہے. میں کہوں گا بی بی کیسے پہچانا؟ کہا دیکھتے نہیں ہو نامو سے نبی کو باہر نکالنا. بس آخری جملہ سنیے, کل مجلس آگے بڑھے گی, کہ کیا یہ مان لوں کہ ہر نبی کی زوجہ بھی پہچانتی ہے؟ حاجرہ تو نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, معصومہ بھی نہیں ہے, کیسے پہچان گئی؟ اب میں یہ کہہ دوں کہ پہچانتی ہے؟ کہ ہر ایک نہیں پہچانے گی, جو کسی معصوم کی ماں بن جائے گی پہچان لے گی. سلامات برمہم فرمائے. یہ ماں تھی دل پر پتھر رکھ کے بیٹھی رہی. جب اسماعیل پلٹ کے آئے تو خلیل سے واقعہ بیان کیا. کہاں واقعہ تو تھا مگر اللہ نے جان بچا لی. گلے پر چھری کا نشان دیکھا, اس وقت تو صبر کیا مگر بے ہوش ہو گئے. پھر ایسی علیل ہوئی کہ رحلت کر گئیں اور یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی. کربلا کی ماؤں پر سلام. کربلا کی ماؤں پر سلام, جنہوں نے اپنے نونہالوں کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے اور صبر کیا. عزیزان محترم, آوازیں بلند ہیں آپ کی. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سامنے موت کو پیش کیا تو قرآن کہتا ہے, انہوں نے کہا اللہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ایک پیغمبر کا ایک پیغمبر کو جواب ہے کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور جب امام حسین نے حضرت قاسم کے سامنے موت کو پیش کیا, یا بنیا کیف الموت و انداز, اے میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ قاسم نبی نہیں ہے, قاسم امام نہیں ہے, امام کے بیٹے ہیں, امام کے پوتے ہیں. کہا یا ام علیم, آج اہلا من الاصل, شہد سے اہدا میٹھی. اور یہی وجہ تھی کہ قاسم جب اجازت لینے آئے حسین اجازت نہیں دے رہے. کہتے ہیں کہ قاسم کو اجازت دے کے جتنا روئے ہیں کسی شہید کو اجازت دے کے اتنا نہیں روئے. قاسم مقتل میں گئے, بڑی شان سے جہاد کیا, گھوڑے سے گرے, آواز دی یا اما اے چچا. رواج میں ہر شہید نے ایک دفعہ پکارا, قاسم نے کئی آوازیں دی, اے چچا اے چچا. حسین چلے, قاسم کا آزاد ہو چکے تھے, جا کے منہ پر منہ رکھ دیا, اے بیٹا تیرا چچا آ گیا مگر تیری کوئی مدد نہیں کر سکا. امِ فروہ